بسم الله الرحمن الرحيم.
ایک دنیا کی نقل ہے, دلہن اللہ گھرانے تو جس طرح دلہن ہر وقت حرام ہے انصاف ہر وقت واجب ہے. یہ ترتیب ہے کہ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا, اپنے بارے میں عبادت کا حکم دیا ہے, مخلوق کے بارے میں انصاف کا حکم دیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. خطبہ حضرات جمعہ کو پڑھتے ہیں یہ آیت, ان اللہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت جاری کی تھی, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربیٰ. تو مخلوق کے بارے میں انصاف کا حکم ہے, اور انصاف کا یہ حکم ہے کہ انصاف ہر وقت واجب ہے جس طرح ظلم ہر وقت حرام. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مامور بالعدل ہے, امرت لأعدل بینکم, مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں عدل و انصاف قائم کرو. ایک مرتبہ ایک مال تقسیم ہو رہا تھا, آپ تقسیم کر رہے, ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اس مال کی تقسیم میں انصاف کی رعایت نہیں ہوئی ہے. یہ کہا اس مال کی تقسیم میں انصاف کی رعایت نہیں ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملہ بہت بھاری پڑا ہوا, تو فرمایا فرمائی عادل اللہ تیرا بھلا کرے, اگر میں انصاف نہیں کر سکا تو دنیا میں انصاف کرے گا کون؟ میں تو انصاف کا داعی ہوں, میں تو انصاف کا معلم ہوں, میں تو انصاف کا مبلغ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے بارے میں انصاف کا حکم دیا ہے, انصاف کے ساتھ رہو. اور انصاف کا مطلب یہ ہے, آسان مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. برابری کہتے ہیں اس کو, ایک پلے میں وہ, ایک پلے میں آپ, جتنا اس کے لیے جتنا آپ کے لیے. تو اللہ نے مخلوق کے لیے انصاف کا حکم دیا, اور انصاف سے آگے احسان کا حکم دیا. ہاں, احسان کرو. انصاف تو واجب ہے, احسان مستحسن ہے. انصاف سے رہو, احسان سے رہو, اور اس سے آگے انصاف سے اوپر احسان, اور احسان سے اوپر ایثار. جو مدینہ کے رہنے والوں نے کیا کہ انہوں نے ایثار سے کام لیا, یعنی اپنا حق چھوڑ دیا اور دوسروں کا حق ادا کیا. جی ہاں, نصرت کے لیے, اپنے دین کی نصرت کے لیے اپنا حکم دیا, دے دیا. تو مخلوق کے ساتھ انصاف کا حکم ہے, مخلوق کے ساتھ احسان کا حکم ہے, اور اس کا اعلیٰ درجہ ایثار ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ بھائی شروع نان بجے ولو کا نہ بھی کرتا تھا. تو یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی, اپنے بارے میں, مخلوق کے بارے میں. یہ تعلیم نبیوں کے علم میں ہوتی ہے, دوسروں کے علم میں نہیں ہوتی. نبی جو علم لے کر آتا ہے اس میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان, عبادت, اخلاص, یہ اللہ کا حق ہے, اور بندے ہیں تو انصاف ہے، احسان ہے، احسان ہے یہ بندوں کے ساتھ. یہ بنیادیں یہ چیز دیکھ کر کے پھر پابند کیا اس بات کا کہ ان باتوں کو اور علم کے ان بنیادوں کو دنیا میں چلاؤ اور دنیا والوں کو بتاؤ. یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈالیں گے علم دے کر کے اور اسلام کے یہ بنیادی فوائد ہے، اس کو دنیا میں چلاؤ. سنوں سے انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارے تاکہ ان کی دنیا بھی بن جاوے، ان کی آخرت بھی بن جاوے، ان کی انفرادی زندگی بھی بن جاوے، ان کی اجتماعی زندگی بھی بن جاوے، اور زندگی کے ہر گوشے میں ان کو روشنی ملے. ایک ایسا علم کہ زندگی کے ہر گوشے میں ان کو روشنی ملے تاکہ کسی بھی گوشے میں وہ جہالت کے اندھیرے میں اپنی زندگی نہ گزارے. اس کے لیے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور تمام علوم کمال کے ساتھ آپ کو دیے گئے. ایمانیات کا علم دیا گیا، عبادات کا علم دیا گیا، معاشرت کا علم دیا گیا، معاملات کا علم دیا گیا، اخلاق کا علم دیا گیا، ہر قسم کا علم دیا گیا تاکہ زندگی کے کوئی گوشہ جہالت سے نہ گزرے. آپ کی دعوت نے، آپ کی تعلیم نے جہالت کو کاٹ دیا، ورنہ جہالت 600 سال سے موجود تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد کوئی مسلم نہیں آیا، کوئی معلم نہیں آیا، اب کی جہالت. یہ جہالت میں نہ تو اللہ کا کوئی حق، نہ مخلوق کا کوئی حق، نہ اپنا کا کوئی حق، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ نے آپ کو وہ باتیں دی، تعلیم دی ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں، اور اللہ کا فضل تو ہمیشہ آپ پر ہے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن کا علم دیا گیا انسانی زندگی کے صلاح فلاح کے لیے تاکہ وہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. یہ بات ہے، اس علم کی یہ غایت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. کیوں کہ ہم آخرت کے مسافر ہیں، ہم کو یہ پیغام ملا ہے ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرة. یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ دنیا ساری کی ساری آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں پیدا ہوئی. ساری چیزیں دنیا کی وہ آپ کے لیے، اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے اللہ نے، بلکہ پیدا کر کے ان تمام دنیا کی چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا. اس کو تسخیر کہتے ہیں، تسخیر. وسخر لکم ما فی الارض جمیعا، وسخر لکم ما فی السماوات والارض. دونوں آیتیں زمین کی تمام چیز تمہارے کام میں لگائی گئی ہے، سمندر آپ کے کام میں ہے، سمندر جانتے ہیں، سمندر کے بعد سمندر، ہاں کوئی چیز باہر نہیں آئے گی. سمندر کبھی آپ سمندر کا سفر کریں تو دیکھیں، پہلے ہم لوگ سمندر کے راستے سے جماعتوں میں جاتے تھے. ہاں اتنے پیسے کے لوگوں کے پاس نہیں تھے، اتنے ہوائی جہاز بھی نہیں تھے. ہم ویسے بسرا اور بسرا سے پھر دنیا میں جاتے تھے عراق ہو کر کے، جی ہاں بزرگوں کے زمانے میں، یوسف صاحب کے زمانے میں خاص طور سے، ہم ویسے بسرا عراق اور پھر وہاں سے دنیا میں جاتا تو پانی کا سفر ہوتا تھا, پتا چلا سمندر کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے سمندر کو کام میں لگایا ہے, سفر کر رکھو ملبا ہے, تو ہمارے لیے ہر چیز کام میں لگائی گئی ہے, ہر چیز تمہارے لیے. تو حضور ہی فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے, پیدا کر کے اس کو تمہارے کام میں بھی لگایا ہے. جی ہاں, لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے. پہلا جملہ بشارت ہے, دوسرا جملہ پیغام اور ذمہ داری ہے. یہی نبیوں کا کام ہے, جو بشارتیں سنائیں گے وہی سے سنائیں گے اور ذمہ داری بتائیں گے. کام کرنے پر یہ ہوگا, نہ کرنے پر یہ ہوگا, اور کام یہ ہے. یہ طریقہ ہے ان کا, نبیوں کا, تاکہ ہر آدمی سوچے سمجھے اور اپنا انجام سوچے اور انجام سوچ کر کے کام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا اور آپ کو ہر لائن کی رہبری دی گئی. دنیا میں جتنے شعبے ہیں ہر شعبے کے لیے رہبری دی, عہدے داری ہو, مالداری ہو, زمینداری ہو, مزدوری ہو, یہی شعبے ہیں دنیا میں. وہی سب کے زندگی گزارنے کے یہ شعبے ہیں. تو ہر شعبے کے لیے آپ کو رہبری دی کہ ہر شعبے والے کو اپنی آخرت کس طرح بنانی ہے اور ان کی زندگی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. مولانا محمد یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل, ہر شعبے کے مسائل, تجارت کے فضائل ہیں اور تجارت کے مسائل بھی ہیں. تاجر کو کیا ملے گا, تاجر کو کیا ملے گا, تجارت کی کیا فضیلت ہے. مثال کے طور پر سچا اور ایماندار تاجر جو ہے وہ کل نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا, اور شہیدائی کے سائے میں ہوگا. سچا اور ایماندار تاجر یہ تجارت کے مسائل ہے, اور تجارت کے مسائل ہیں. کون سی تجارت صحیح ہے, کون سی تجارت صحیح نہیں ہے, کون سی حرام ہے, کون سی حلال ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. زمینداری کے فضائل ہیں, زمینداری کے مسائل ہیں, تاکہ جو بھی کام کرے جس شعبے میں رہے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے کہ جو جس شعبے میں رہے اس شعبے میں اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بنا لے. رب تبھی فیما اتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. یہ دعوت ہی ہے, یہ دعوت ہی ہے کہ تو اس کو جو دنیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول جا, یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے گا پھر کوئی نہیں دے گا, کوئی نہیں پوچھے گا, بھول جائیں گے لوگ. مرنے والے کو بھول جاتے ہیں, پیدا ہونے والے کو یاد رکھتے ہیں, بیٹے ہیں پوتے ہیں, اور مرنے والے کو بننے والے کو بھول جاتے. اس لیے کہا کہ تم اپنا حصہ بنا کر کے جاؤ, اپنا حصہ مت بھولو. اب تبھی بیما عطا کر اللہ دار الآخرہ, اللہ نے تجھے جو دنیا دی ہے اسے اپنی آخرت بنا دے. یہ دعوت ہے. تو دنیا سے آخرت کیسے بنائیں گے, دنیا سے آخرت کیسے بنائیں گے, اس کے لیے علم اتارا. اسی لوگ پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا سے آخرت بنے گی. اس لیے علم اتارا تاکہ دنیا کے اسباب کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال نہ کرے, حکم کے مطابق استعمال کرے. مال ہو, جان ہو, اولاد ہو, جو بھی نعمت ہو, اس کا استعمال کہ اس کا استعمال امر الہی کے ساتھ ہو. انبیاء کرام میں جو سابقین انبیاء گئے ہیں اکثر وہ اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے ہیں, اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے جن کے پاس اسباب سے دنیا کی ترقی تھی, ان کو مخاطب بنایا. عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ ان کو مخاطب بنایا تاکہ وہ اپنی دنیا سے آخرت بنا دے, اپنی دنیا سے اپنی آخرت نہ بگاڑے, اپنی دنیا سے اپنی آخرت نہ بگاڑے. یہ دنیا رہے گی نہیں اور آخرت بگڑ گئی تو آدمی کہیں کا بھی نہیں رہا. یہ دنیا رہی ہے ہاتھ میں اور آخرت برباد کی ہے, اس لیے رہبری کی ہے اپنی دنیا کی آخرت بناؤ کہ دنیا سے گزرنا ہے آخرت میں رہنا ہے, دنیا سے گزرنا ہے آخرت میں رہنا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ آخرت جو ہے وہ اصلے کے کا نہ ہے معاش, اس کے بعد پھر کہیں نہیں جانا ہے. اس لیے ہر شعبے کے لیے فرماتے تھے کہ ہر شعبے کے فضائل, ہر شعبے کے مسائل, تجارت کے فضائل, تجارت کے مسائل, زمینداری کے فضائل, زمینداری کے وسائل, مزدور کے فضائل, مزدوری کے وسائل, اقتدار اور عہدیدار کے فضائل, اس کے مسائل. ایسا علم دے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تاکہ ہر شعبے والا کامیاب ہو جائے, کوئی نام اولاد نہ بنے. رحمت بنایا ہے آپ کو, آپ کو رحمت بنایا ہے اس دعوت کے ذریعے سے, اس علم کے ذریعے سے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم نازل ہوئے وہ سارے علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے, آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں, یعنی آپ نے ان علوم کو دعوت کے ساتھ چلایا. نماز آئی تو نماز کی دعوت, زکات آئی تو زکات کی دعوت, جو بات آتی تھی اس کی دعوت دی جاتی. تو دعوت دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اس کی زندگی کی ذمہ داری سمجھاؤ کہ زندگی کی یہ ذمہ داری ہے, اس میں سے یہ حکم آیا ہے, اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے, اس کو جب پورا ہوگا یہ حکم تو اللہ یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, اللہ کا انعام بتا دیں حکم پورا کرنے پر. دوسرا اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ بتا دیں, اس کے حکم کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ علم دو قسم کے علم آئے, ایک فضائل کا علم آیا, ایک مسائل کا علم آیا. فضائل کا علم یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے پر کیا ملے گا اور نہیں کریں گے تو کیا سزا ہوگی, نہیں کریں گے تو کہ کیا سزا ہوگی, اور کریں گے تو کہ کیا کریں گے تو کیا ملے گا. ایک علم یہ آیا, اس کو ترغیب کا علم کہتے ہیں, فضائل کا علم کہتے ہیں. دعوت کے ساتھ جس علم کو جس چلایا کہ دعوت دو لوگوں کو, جو بات آپ کی طرف آئی ہے وہی سے اس کی دعوت دو اور ان کو اس کی ترغیب دو کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اللہ یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, اور نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. جس سے اس کے اندر طلب بھی آئے گی اور اپنی زندگی کی ذمہ داری بھی سمجھ لیں. فضائل کا علم کو دعوت میں استعمال کیا ہے, فضائل کے علم کو دعوت میں استعمال کیا. آپ دعوت دے کہ یہ کرو تو پوچھتا تھا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا, مجھے اللہ کیا دیں گے, تو بتاتے ہیں اللہ آپ کو ہی دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, تو وہ تیار ہو جاتا تھا. کیوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے دیکھتا تھا کہ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل حق ہوتی ہے, جو بات کہی آپ نے وہ حق ہے, کبھی آپ کے منہ سے کوئی غلط بات کسی نے نہیں سنی, اس لیے اس کو یقین آ جاتا تھا, وہ تیار ہو جاتا. تو دعوت کے ذریعے سے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت, اس کی بڑائی اور اس کی قدر و قیمت یہ بتائی جاتی ہے, تاکہ جو عمل کرے امید کے ساتھ کرے. اور جو کرنا ہو خوف کے ساتھ ہو, گناہ تو ہو جائے گا آدمی ہے لیکن خوف کے ساتھ, تاکہ ندامت آ گئی. خوف ہوگا تو ندامت ہوگی, خوف نہیں ہوگا تو ندامت نہیں ہوگی. جی تو خوف کی باتیں بھی سنائی ہے, امت کی باتیں ہو آپ اور رحمت اور امید کی باتیں بھی سنائی ہے. فضائل کا علم یہ پہلے اترتا ہے, یہ علم پہلے اترتا ہے تاکہ زندگیوں میں شعور آ گئے اور شعور آ کر کے اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ, کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے, اس طریقے سے اس کام کو چلایا گیا اور لوگوں کو اس پر تیار کیا گیا کہ وہ اس بات کو قبول کرے. چنانچہ لوگوں نے آپ کی بات کو قبول کیا آہستہ آہستہ, کیونکہ حق بات جو ہے حق کہ حق حق کی رفتار آہستہ آہستہ ہوتی ہے, باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے. باطل ایسا ہوتا ہے جیسے دھواں, کہ دھواں فوراً اوپر چڑھ جائے گا, چھت میں سے نکل جائے گا. اور جو حق ہے وہ کہ حق تو دنیا میں وجود کے لیے دیر لگتی ہے. حق کی ایسی مثال دے ہے جیسے زمین سے کوئی چیز اگے تو ایک دم اگ کے کھڑی نہیں ہو جاتی, بلکہ کمزوریوں کے ساتھ اگتی ہے. قدر نہ قدر اچھا تھا وہ بہادر ہو, کوئی دانا ہے وہ زمین میں گیا, ابھی ایک باریک تار کی طرح سے ایک چیز نکلے گی بہت کمزور, پھر وہ دھیرے دھیرے کھڑی ہوگی اور اس کی جڑیں زمین پر لگے گی, زمین میں لگے گی اور اس کے اوپر کا حصہ اوپر آئے گا. ایسے حق بات کہ جب حق کو چلائیں گے تو وہ دھیرے دھیرے پھیلے گا, ایک دم نہیں پھیلے گا. نوح علیہ السلام کو بہت وقت دینا پڑا اپنی بات کے لیے. جی ہاں, تو یہ وقت مانگتا ہے تاکہ صحیح محنت ہو جائے اور لوگوں میں یقین دلوں کے اندر پیدا, یہ جڑ ہے یقین کا اندر پیدا ہونا, خوف کا اندر پیدا ہونا. یہ تین مثال کسی زمین کی اگنے والی چیز کی جڑ, اس کی جڑ جم گئی تو وہ ترقی کرے گا. تو وعدہ وعید کے ذریعے سے یہ چیزیں اندر پیدا کی جاتی ہے اور حکم کا علم دیا جاتا ہے کہ نماز یہ فرض ہوئی ہے, اس کے ادا کرنے کا یہ ثمرہ ہے, اسے نہ ادا کرنے کا یہ ثمرہ ہے, تاکہ جو بھی ادا کرے امید خوف کے ساتھ ادا کریں. اس طریقے سے حکموں کو جب دستوں میں اتارا گیا ہے اس کے فضائل کے ساتھ, اس کے مسائل کے ساتھ. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کام کو کیا جب کوئی نہیں تھا, تو پھر دھیرے دھیرے لوگ آپ کے ساتھ ہوئے. جب آپ کے ساتھ ہوئے تو آپ نے ان کو بھی اسی کام پر لگایا. افراد ہوتے تھے تو آپ افراد کو بھیجتے تھے, تم اپنے قبیلے میں جاؤ, تم اپنے قوم میں جاؤ. جب مجمع ہوا تو ایک سے زیادہ بھیجے جاتے کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر ان کو پوری بات بتاؤ. تو یہی طریقہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ایمان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے, آپ نے اپنے علوم کو دعوت کے ساتھ جوڑا اور پھر دعوت کے ذریعے سے جو قبولیت لوگوں میں آئی ان قبولیت کی وجہ سے ان کو اس کا علم دیا. طلب کرنے والوں کو علم دیا جاتا ہے, بے طلبوں کو دعوت دی جاتی ہے. یہ طریقہ ہے کہ جن میں کوئی طلب نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے, ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اور دعوت دینے میں فضائل استعمال ہوتے ہیں, دعوت دینے میں اخلاق استعمال ہوتے ہیں. شروع میں یہی ہوا کہ دعوت دینے میں ایک تو اس کے فضائل استعمال ہوتے, تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں یہ دے گا, اللہ تمہیں ایسی جنت دے گا, اللہ تمہیں ایسی برکتیں دے گا. اس کو فضائل سنائے جاتے تھے تو فضائل کی وجہ سے اس کے اندر تیاری آ جاتی, پھر اس کو اس کی ذمہ داری بتائی جاتی. تو دعوت کے ذریعے سے طلب پیدا کرانا اور طلب پیدا کر کے ذمہ داریوں پر کھڑا کرنا, یہ نبیوں کا طریقہ ہے, آج بھی یہی طریقہ ہے. کیونکہ امت کے اندر سے اپنی ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا ہے, جہالت آ گئی, غفلت آ گئی, دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کی فکر ہے یا نہیں ہے، بات جگہ ہے بات جگہ نہیں ہے. اس لیے جو حضرات اپنے اندر دین رکھتے ہیں، جو حضرات اپنے اندر علم رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ گئی. یہ ان کی دو ذمہ داری، جو ان کے پاس آئے ان کو تو ان کے مطلب کے مطابق ان کا دین دو. اس کو طلبہ کہتے ہیں، طالب علم. تو آپ کے پاس طالب علم آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ان کا تو حق ہو گیا کہ وہ تو آ گئے، اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو ان کا حق ہو گیا. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو آپ کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے. ہاں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. ناواقفیت ہے، ناواقفیت ہے، کسی زندگی کی ذمہ داری نہیں ہے، خبر نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہم جائیں گے، وہ نہیں آتے تو کہ ہم جائیں گے.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْأَرْضَ إِلَى أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. یہ مثال دی کہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ بنجر اور سوکھی زمین پر ہم بارش نازل کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. تو بارش نازل کر کے کیا ہوتا ہے؟ بچوں پہ جو میری ذرا کہ وہ زمین پر پیداوار ہوتی ہے، ان پیداوار سے ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کے جانوروں کا بھی گزارا ہوتا ہے. ہر کوڑ میں آنا ہوں خوش ہوں مسلائی مشرون، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں. متا اللہ کم بلے آنام کم، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ جانور پالتے تھے، آج کی طرح سے نہیں ہے. مشینوں کے ساتھ چلتے ہیں لوگ، مشینوں کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے مثال سمجھ میں نہیں آتی، جب مثال سمجھ میں آتی تو مقصد بھی سمجھ میں نہیں آتا. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو جو فطری چیزیں ہیں، اصلی چیزیں ہیں، اس کو مثال میں کہیں گے. جب نے آسمان سے پانی برسایا، بنجر زمینوں پر، کہ وہ زمین آباد ہو گئی. ہاں، جب اس میں اناج کی جگہ اناج آیا، پھلوں کی جگہ پھل آئے، اور اس کا نفع یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. متاع لکم بلے انعام کو، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے. تو آسمان سے پانی برسا کر معیشت اور روزگار کو زندہ کر دیا. یہ مثال ہے. ایسے ہی آسمان سے وحی اتار کر لوگوں کے ایمانی زندگی کے سامان کو اللہ نے زندہ کیا ہے. اس طرح معیشت کے لیے آیا ہے، اس طرح آخرت کے لیے وہ آیا ہے. علم آیا ہے، ایمان آیا ہے، نبیوں پر وحی آئی ہے تاکہ لوگ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں، لوگ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. دنیا سے آخرت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سیکھیں، اللہ کے احکام کو معلوم کریں، اور معلوم کر کے اپنی زندگی اس پر ڈالیں. اس طرح روزگار کے لیے اور روزے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، آخرت کے لیے احکام اختیار کریں. آخرت کے لیے احکام دیے ہیں، یہاں کے لیے اسباب دیے ہیں. اللہ پروردگار ہے تو دونوں طرف کی رعایت کریں گے. ان کی معیشت کے لیے ان کو روزے کے اسباب دیں گے، اور ان کے آخرت کے لیے آخرت والے احکام دیں گے. یہ نبیوں کا کہنا ہے. دونوں طریقے کا اللہ کریں گے. پانی برسا کر تمہاری روزی، ایسے ہی وحی دے کر کے کہ تمہاری آخرت کی زندگی بنانے کے لیے. اس لیے حضور اس کی دعوت دیتے تھے، اور اس کو پانی سے ہی مثال دیتے تھے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم بالہدیٰ کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت سے جب پروردگار نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی ہوتا ہے. کہ آسمان سے برسنے والا پانی جب برستا ہے تو لوگوں کی روزی، جانوروں کی روزی سب تیار ہو جاتی ہے. اللہ یہ وہی جو میرے پاس آئی ہے پانی کی طرح سے, اس میں سب کا حق ہے, اس لیے اس میں سب کو بلاتے ہیں, سب کو دعوت دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ حکم آیا ہے اس کو یہ لے لو, میرے پاس یہ حکم آیا ہے مجھے یہ لے لو, حکموں کی دعوت دیتے ہیں, دین کی دعوت دیتے ہیں. تاکہ لوگ اپنی معاش کے لیے جس طرح روزی کا سامان لیتے ہیں, اپنی معاش اور آخرت کے لیے دین کا سامان لیں, اپنے معاش اور آخرت کے لیے دین کا سامان لیں, جس کی آپ دعوت دیتے ہیں. تو جو طلبگار ہوتے تھے وہ طلب کے ساتھ آتے تھے اور اس دعوت کو قبول کرتے تھے, پھر آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے, اور جن میں طلب نہیں تھی یا شعور نہیں تھا تو ان کے لیے کہ ان کے لیے انہیں لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تیار ہوئے ہیں ان کو بھیجا جاتا تھا. اس طرح اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے پہلے زمانے میں, اب نبی نہیں آئے گا, اب دین والے بھیجے جائیں گے, جن کے پاس دین ہے, ایمان ہے, علم ہے, دین ہے, کہ ان کو بھیجا جائے گا. حضور اپنی حیات میں بھی لوگوں کو بھیجتے تھے, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ. شروع میں چھوٹے چھوٹے تقاضے ہوتے تھے قبائل کے پاس, قوموں کے پاس, جب کام لڑا کم پڑ گیا تو ملکوں کے تقاضے پیش کیے, مہاجرین سے بنایا میں تم لوگوں کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں, میں تم لوگوں کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں, اس لیے تم اس کے لیے تیار رہو, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں والے ہاتھ لگ جاؤ. لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں والی کیا بات ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں والی بات یہ ہوئی تھی, جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کے سامنے تقاضا رکھا ایک بات بیچ میں, کہ دین کے جتنے تقاضے قائم ہوں گے دین اتنا ترقی کرے گا, ایک فائدہ ہے دین کے جتنے تقاضے کھڑے ہوں گے, پڑھنے کے, پڑھانے کے, پہنچانے کے, سمجھانے کے, جتنے تقاضے کھڑے ہوں گے اتنا دین تقاضا, اتنا دین ترقی کرے گا. اگر یہ تقاضے ختم ہو گئے تو دین ہی ختم ہو جائے گا, اپنے روزی روٹی کو لوگ گزارا کریں گے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ روٹی روزی پر گزارا کرے, یہ تو کافر کا ہے کہ وہ اپنی دنیا جانتا ہے بس آخرت نہیں جانتا. ہمارے ساتھ تو دنیا بھی ہے اور دنیا سے آخرت بنانی ہے. ہاں تو ان سے کہا مہاجرین سے کہ تم تیار رہو, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کوئی آسن بات مت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا بات, عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میں تمہیں فلاں فلاں جگہ بھیجنا چاہتا ہوں, تو ان پر بوجھ پڑا. فائدہ ہے جو بات جتنی حق ہوتی ہے اتنی وزندار ہوتی ہے, باطل میں وزن نہیں ہوتا. لوگ ٹور پر کہاں کہاں چلے جاتے ہیں, جب نہیں جاتے گھومنے گھامنے کے لیے, دنیا دیکھنے, ان کو بوجھ نہیں ہے. اور جماعت میں جانا ہوا, حج میں جانا ہوا تو بوجھ پڑتا ہے, کیونکہ حق ثقیل ہے اور باطل ثقیل ہے. سب کیسا ہے, ثقیل اور باطل ثقیل, تو مجھے بوجھ پڑا تو اس کو بھیجنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ ہم کو بھیج کر کیا کریں گے, کہ کیوں کہ ہم نام کی زبان تو جانتے نہیں ہیں. اصل تو ان کو بوجھ پڑ رہا تھا جس سفر کا, تمہیں بھیجنا ہے. تو انہوں نے بیچ میں یہ علت نکالی کہ ہم وہاں کی زبان تو جانتے ہیں, وہاں جب کیا کریں گے. اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا, لیکن جب صبح ہوئی تو ہر آدمی اس علاقے کی زبان بولنے لگا جس کو وہاں جانا تھا. میں نے بات کہ پہلے السلام نے پھر آپ کیا کرو گے, تمہارے عذر اللہ نے کاٹے ہیں, عذر کٹ گئے, اب کیا ہو. حضور نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے, تم تیار رہو, جو بات چلی جا رہے اپنے دین کے لیے, تم کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لمن, لله رب العالمين. ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، ہمارا ہے کیا؟ آپ کا کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا اور میرا کچھ نہیں ہے. حیات بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، موت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہے. اس لیے اللہ کا جو بھی تقاضا آئے گا وہ پورا کیا جائے گا. اس نعمتوں کا یہی شکر ہے، اس نعمت کا یہی شکر ہے. یہ مہاجرین سے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے. مہاجرین نے کہا ہم تیار ہیں. کہاں آپ بھیجیں گے؟ کہاں جب آج انہوں نے آپ نے ان کو روانہ کیا، بعد آپ کی حیات میں واپس آئے، بعد تو آپ کی حیات تک واپس ہی نہیں آ سکے. دور دراز جگہوں پر ان کو بھیجا گیا. کیوں؟ کہ اللہ کے دین میں دونوں صفتیں ہیں، حرکت بھی ہے اور شفاعت بھی ہے. بات اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. چکی میں دونوں باتیں، چکی میں دونوں باتیں، حرکت بھی ہے اور شفاعت بھی ہے. نیچے کا پاک ثابت رہتا ہے، اوپر کا پاک حرکت چلتا ہے. اسلام میں یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین کے لیے ثبات کرنے کے ساتھ اپنے دین پر استقامت سیاحت رہے گا، خواہشات کی پرواہ نہیں کرے گا، حکم کو دیکھے گا. اس کو استقامت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت. ہم کو استقامت کا بھی حکم ہے، ہم کو بھی حکم ہے، نبی کو بھی حکم ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. یہ حکم نبی، اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیے، آپ بھی اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی. تو استقامت کا حکم نبی کی طرف بھی ہے، استقامت کا حکم ہماری طرف بھی ہے. تو ہم استقامت کے بھی پابند ہیں کہ اپنے کام پر، اپنے مقصد زندگی پر قائم رہیں گے. مسلمان کی زندگی کا مقصد اس کا اسلام ہے بس. مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس کا دین. دین پر جینا ہے، دین پر مرنا ہے، دین پر دین کے ساتھ قیامت میں اٹھنا ہے. وہ زندگی کا مقصد ہے دین. تو دین پر ثابت رہنا ہے، جیسے سچے کا ایک پاٹ ثابت رہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے حرکت بھی کرنی ہے. کیونکہ حرکت نہیں ہوگی تو اس کا نفع نہیں ہوگا، حرکت نہیں ہوتی تو نفع نہیں ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو استقامت کی بھی دعوت دی ہے اور حرکت کی بھی دعوت دی ہے. نفر، سفر، ہجرت، نصرت، یہ سب نبیوں کے ہاں ہے. کہاں ہے؟ نبیوں کے ہاں. یہاں ہجرت بھی ہے، نصرت بھی ہے، نفر بھی ہے، سفر بھی ہے. ہاں، تکی کے اوپر کے پانچ کی طرح سے تاکہ دین حرکت میں آوے، اور دین طلب والوں کے پاس بھی جاوے، اور دین بے طلبوں کے پاس بھی جاوے. اس لیے آپ امت کو دونوں باتیں دیے کہ اپنے دین پر بہت سب قائم بھی رہو، اور دین کا تقاضا آوے تو حرکت بھی کرو. ہاں، یہ تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے، اس کا حق ادا ہو جائے. اس لیے صحابہ کی زندگی میں، نبیوں کی زندگی میں دونوں باتیں، حرکت بھی ہے، ثبات قدمی بھی ہے. ایک ایک عمل پر برسوں قائم رہتے ہیں. ثبات قدمی ہے، 25-30 سال ہو گئے میرا یہ عمل ہے، اتنے سال ہو گئے میرا یہ عمل ہے، ثبات قدمی کہتے ہیں اس کو. کہ وہ بھی مطلوب ہے اور دوسری چیز بھی مطلوب ہے. وہ کیا؟ کہ حرکت کرنا. کہ اپنے مقصد کے لیے حرکت کریں گے تو مقصد حرکت کرے گا، اور مقصد آگے بڑھے گا، مقصد کی افادیت آگے بڑھے گی. حرکت نہیں ہوگی تو اس کی افادیت نہیں ہوگی، وہ وہیں رہ جائے گا، پھر ان کے مرنے کے بعد ختم بھی ہو جائے گا. اس لیے ہمارے ذمے ہے یہ کہ اپنے مقصد کے لیے حرکت کریں، تاکہ جو مقصد لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں
کہ دین پر استقامت دی اور دین پر نصرت دی. یہ دو ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے, اپنے دین پر استقامت سے اپنے دین کا مددگار بنے. یہ دو ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے, تبلیغ جماعت ہو نہ ہو, یہ دو ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو اور اپنے دین کے مددگار رہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اپنے دین کے مددگار بنو, اپنے دین کی نصرت کرو. نصرت کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک نصرت کا ترجمہ متبادر ہے, مدد کرو. یہ متبادر ترجمہ معروف ترجمہ ہے. ایک نصرت کا ترجمہ ہے پانی دینا, سقایت الارض. کیا؟ سقایت الارض, نصرت, زمین کو پانی دو. تو پانی کی کیا تاثیر ہے؟ پانی کی تاثیر یہ ہے کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي, یہ پانی آیا تو سب کی حیات کا سامان ہو گیا. اگنے والی چیز اگ جائے گی, چرنے والے چریں گے پانی سے, اور پھر زمین سے غذا لینے والے لوگ غذا لیں گے. پانی آ گیا, سب کی حیات کا سبب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو علوم معارف میرے اوپر نازل ہوئے ہیں وہ پانی کی طرح سے. وہ کیا ہے؟ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث, پانی کی طرح, بارش کا پانی کی پوری مخلوق کو ضرورت ہے جو زمین پر زندگی گزارتی ہے. کوئی مخلوق زمین کی پانی سے مستثنی نہیں, زمین کی مخلوق سب کے لیے. ایسے ہی جو علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے کہ زمین پر رہنے والے انسانوں کے تمام طبقے کے لیے یہ ضروری ہے, کہ جو حضور دعوت لائے, جو تعلیم حضور لائے, وہ سارے طبقے کے لیے جو زمین پر زندہ رہتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے. جسے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں. فضائل سے مراد یہ ہے کہ اس پر صحیح عمل کرنے سے کیا ملے گا, صحیح نام پر کیا ملے گا, صحیح روزے پر کیا ملے گا, صحیح تجارت پر کیا ملے گا, صحیح زمینداری پر کیا ملے گا, صحیح عہدے داری پر کیا ملے گا. ان سب کے فضائل ہیں, اور صحیح کس کو کہتے ہیں؟ اس کے مسائل بھی ہیں, اس کے طریقے بھی ہیں. اس کے طریقوں کا پھیلانا نبی کے ذمے ہے, حکموں کا نازل کرنا خدا کے ذمے ہے. احکام اللہ نازل کرتے ہیں, اس کے طریقے نبی بتاتے ہیں. اس لیے طریقے بہت ہوتے ہیں. طریقے لوگوں کے حالات کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کے بہت طریقے ہیں, مرض کی نماز, سفر کی نماز, تندرستی کی نماز, خوف کی نماز, حالات کی وجہ سے طریقے بدلتے ہیں. تو طریقے کون بتائے گا؟ اللہ تو بتائیں گے نہیں, کیونکہ وہ عملی چیز ہے, وہ عملی چیز ہے. تو وہ نبی بتائے گا. خوف کی نماز یہ ہے, عید کی نماز یہ ہے, جنازے کی نماز یہ ہے, سفر کی نماز یہ ہے, بیماری کی نماز یہ ہے. یہ طریقوں کا علم پھیلتا ہے. جتنے حالات بنتے ہیں اتنے طریقے بنتے ہیں, جتنے حالات بنتے ہیں اتنے طریقے بنتے ہیں, تاکہ زندگی کا کوئی گوشہ علم کے بغیر نہ رہے. اسے بدن کا کوئی حصہ روح کے بغیر نہیں ہے. اگر بدن کے کسی حصے میں سے روح نکل جائے, حاجی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ حصہ پورے بدن کے لیے مشکل پیدا کرے گا. کیوں کہ یہ کام نہیں لیتا اور اس کو کاٹ کے الگ بھی نکل سکتے. تو یہ پورے اس پر بوجھ ہے. ایسے ہی انسانوں کا جو طبقہ کہ ان میں بیٹی نہیں آئی, وہ دوسروں کے لیے بوجھ بنے گا. اولاد نکل رہے گی تو ماں باپ کے لیے وہ بوجھ بنیں گے. ہاں, کیونکہ تعلقات کی دنیا ہے. انسانوں میں, حیوانوں میں یہ ہے کہ حیوانوں میں کوئی تعلقات نہیں, اور انسانوں میں کہ ان میں تو بہت تعلقات ہیں. تو جب ایک کی زندگی بگڑے گی تو وہ دوسروں کو نقصان دے گی. اس لیے دعوت دی گئی ہے. کیا دی گئی؟ یہ دعوت تو سب کی زندگی اللہ کی بندگی والی بن. پھر دعوت قبول کریں تو ان کو دلی کے بتاؤ, ان کو دلی کے بتاؤ. دلی کے بتانے کے لیے علم آیا تو صحابہ کرام نے وہ علم بھی لیا. صحابہ خالی گش نہیں کرتے تھے یا خالی نفر سفر نہیں کرتے تھے جیسے ہمارا تدبر ہے, بلکہ وہ اپنے علم میں بھی گہرے ہوتے تھے. ابن عمر فرماتے تھے جیسا تو محمد عام اقوام علم, جیسا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت گہرا ہے. حالانکہ علم کے وسائل نہیں تھے, لکھنا پڑھنا چھاپنا یہ تھا یہ نہیں تھا, تو پھر علم کیسے لیا تھا؟ علم کو تعامل سے لیا تھا اور علم کو صحبت سے لیا تھا. علم کو صحبت سے لیا, اپنے مشاہدین کو علم دیتے تھے, مشاہدین علم لیتے تھے. اپنے گھر کے نوکر خادمہ غلام لونڈیاں ان سے خالی خدمت نہیں لی جاتی تھی, بلکہ ان کو علم دیا جاتا تھا. یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو وہ بھی علم والے ہو جاتے. ہاں کیوں کہ علم کی دعوت دی تھی, جیسے ایمان کی دعوت دی تھی علم کی دعوت دی تھی. ایمان کے فائدے بتائے تھے, علم کے فائدے بتائے تھے. تو تاجی تجارت کا علم سیکھتا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں تھا کہ جس کو تجارت کا علم نہ ہو ہمارے بازار میں تجارت نہ کر, جیسے آج لائسنس کا حکم ہے. پہلے تجارت کا دین لو پھر تجارت کرو. تو ہر شعبے نے دین پھیلایا, دیندانوں کے ذریعے سے, دیندانوں کی حرکت اور محنت کے ذریعے سے. جب یہ چیز رک گئی تو ایک طبقے میں دین ہے اور ایک طبقے میں بے خبری ہے. بے خبری ہے. ہماری جماعتیں پھرتی ہیں ہمارے ملک میں تو ایسے علاقے کے وہاں کے جوان محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے. ہمارے ساتھی جو سال سال بتاتے ہیں اور پورے ملک میں پھر وہ آپ سے سنا کے کیا سارا سال کے نوجوان ہے کہ محمد الرسول اللہ کو ہم نہیں جانتے. حالانکہ ہمارا ملک ہے وہ تو پہلے سے اس میں دین ہے, لیکن جب اس کا کام چھوٹ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ چلتا ہے. اس لیے اس علم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ استقامت کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرو, اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے علم کو حرکت میں لاؤ, حرکت میں لاؤ, تاکہ اس کی حرکت بھی اس کی افادیت بڑھ جائے. اس کی حرکت سے جیسے کی حرکت سے افادیت بڑھ جاتی ہے, زیادہ باہر آتا ہے. ایسے علم کی حرکت سے اس کی افادیت بڑھ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دونوں طریقے سے کام لیا, ان کو اپنے علم پر اور اپنے دین پر قائم بھی رکھا اور اپنے دین کے لیے ان کو حرکت دی. تم ان کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ, پھر جا کر کیا کیا اس کی کارگزاری لیتے تھے. وہ وہاں سے بھیجتے تھے کہ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, آگے کوئی حکم ہے تو اس کا انتظار ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ خطوں کتابت ہوتی تھی, جانا آنا ہوتا تھا, خطوط جاتے تھے آتے تھے. اس مرحلے میں بات بات مطلب چھ چھ مہینے ہو جاتے تھے وہاں رہے ہیں. چھ مہینے ہم لوگ تو جرمنی کی بات کر, وہ چھ چھ مہینے رہتے تھے. اور دین شریعت سنت احکام یہ ان کو صحبت سے سکھا دیتے. تو دوسرے کوئی ذریعہ تو اس زمانے میں کہیں نہیں, اپنی صحبت سے اپنے عمل سے. نتیجہ ہو گیا, یہ اپنے عمل میں خود بھی پختہ ہوئے اور ان کے عمل کے ذریعے دوسروں میں دین آیا. یہ پرانا طریقہ ہے, مولانا انجیا صاحب فرماتے ہیں پرانا طریقہ ہے کہ صحبتوں سے دین لینا, صحبتوں میں دین لینا. جیسے کتابوں سے ختم ہو رہا ہے ایسے صحبتوں سے, کہ صحبت میں اپنے اپنے غلاموں کو پابند کیا تھا کہ ہم سے دین سیکھو. وہ دین سیکھتے تھے تو ان کے غلام بڑے بڑے علماء ہو گئے.
اس کے غلام
غلام
کیوں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے جس طرح ان سے راحت خدمت لی ایسا ان کو دین بھی دیا. یہ اصلی طریقہ ہے شوہر سے دین دینا. پھر استاد سے اور کتاب سے دین لینا. جس کا بھی دور آیا وہ بھی خوب رہا. اب اس میں بھی کمی آ گئی. لوگوں اپنی دنیا غالب آ گئی. لوگوں کو اپنی دنیا غالب آ گئی اس لیے وہ دین سیکھے سکھانے میں کمی آ گئی. اتنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور امت مصیبت میں آ گئی ذمہ داری پوری نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے اب اس کا تقاضا یہ ہوا کہ جو حضرات اہل علم ہیں جو حضرات اہل دین ہیں وہ حرکت میں آ رہے ہیں. تو کیا کریں کہ وہ حرکت میں آ رہے ہیں کیونکہ وہ ہے وہ تو اہل قسمت اہل خدمت ہی ہیں. وہ تو خدمت ہی کرتے ہیں مقاصد میں مدارس میں مساجد میں. انہوں یہ اہل خدمت ہے تو اہل خدمت سے ہم تعاون چاہتے ہیں. اہل خدمت سے کیا کہا جاتا ہے تعاون. اور جو حضرات اہل حل و عقد ہے ان سے تائید چاہی جاتی ہے. ان سے تائید چاہی جاتی ہے. ہمارے کرام میں دو قسم ہے. ایک ہے جو حضرات ہے ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. مولانا جی صاحب کے زمانے میں مفتی کبیت اللہ صاحب تھے, مولانا مہدی لاہوری تھے, مولانا مدنی تھے, یہ حضرات تھے. یہ بچہ ہے ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. یہ کام کیسا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے. اگر ان کی طرف سے تصویر ہوتی تھی ٹھیک ہے کہ پھر یہ طریقہ ہے تو ان کی طرف سے تشریف چاہیے جو اہل حل و عقد ہیں. اور جو اہل خدمت ہیں ان سے تعاون. ان سے کیا کہ تعاون. جیسے سر آپ ان خدمتوں کو وقت دیتے ہیں اس کام کو بھی وقت دو. اور اس کام کو وقت دینے کی وجہ سے ان خدمتوں میں حرج نہیں ہوگا بلکہ ترقی ہوگی. ترقی ہوگی. ترقی کیوں ہوگی کہ امت میں طلب آئے گی. تو جو طلبا کم آ رہے ہیں وہ زیادہ آئیں گے. ابھی تو ملک اپنے ملک کے آتے ہیں یا غریب کے ملک والا غریب بڑا تو کہ دور دور کے ملکوں سے لوگ آئیں گے طلب کے لیے. جیسے مدینہ میں لوگ دور دور سے آتے تو لوگوں میں طلب پیدا ہو گئی. لوگوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا. بہت سال پہلے میں پیچھے گیا تھا جماعت کسی کا یہ ضلع کا بہت دور وجہ سے گئے. وہاں ہم نے کچھ بات کی. پھر میں نے اس کو کچھ بولانا ہمارے ناظرین تھا سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ مولانا سر. میں نے ان کی کوئی بات نقل کی فارسی میں. تو ایک استاد جو یہیں کے تھے بنگال کے وہ میرے پاس آئے کہ مولانا کا وہ استاد جو آپ نے بولے سب نے پکڑا ہو. آپ یہاں کیا کرتے ہیں کہ میں حدیث پڑھتا ہوں. پی جی کا علاقہ پی جی ان جزیروں میں دین پہنچا ہے دعوت کے ذریعے سے. ورنہ ان جزیروں میں تو مجرموں کو ڈالا جاتا تھا. سیاسی مجرموں کو وہاں ڈال دیتے تھے. ہمارے انڈمان میں انگریز جب کسی کا جرم ہو جاتا ہے تو انڈمان میں ان کو ڈال دیتے 15 سال کے لیے. وہ جزیرے تھے سزا دینے کے لیے. اب وہ جزیرے ہو گئے دعوت کے. وہاں دین ہے ایمان ہے مدرسے ہیں. کیوں کہ پانی پہنچا. لوگوں نے دین کے کام کو لیا نصرت کی. تو نصرت کے معنی پانی پہنچانے کے. پانی پہنچا تو آبیاری ہوئی تو سب تو پھر ہریالی ہوئی. جب آبیاری ہوتی ہے تو ہریالی ہوتی ہے. پانی پہنچا ہے تو سب چیزیں ہری ہو جاتی ہے. تو یہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کیے ہیں کہ امیدیں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہی ہے؟ نا امیدی ختم ہو گئی. آپ امیدیں ہیں کہ دور دور جماعتیں جاتی ہیں اور اچھے اچھے کارگزاری آتی ہے. لوگ استقبال کرتے ہیں. میں ابھی امریکہ کینیڈا ہو کر آیا تو عجیب حالت دے گی. بڑے بڑے مدارس ہیں بخاری شریف اور ان کے درد ہو رہے ہیں. بخاری شریف کے ختم ہو رہے ہیں. جی ہاں
میں 80 میں میں نے وہاں سال لگایا تھا امریکہ میں 1980 میں, تو پہلا اجتماع تھا اس کی محنت کے لیے. تو کچھ نہیں تھا, مسجدیں نہیں, اسلامک سینٹر تھے, اس میں ہم لوگ نماز پڑھ لیتے تھے, رات گزارتے تھے, چابی لے کر کے جن کو ابھر لیتے تھے. لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہوں گے, وہاں نماز نہیں, مسجدیں نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جب میں گیا کتنی مسجدیں ہیں, بڑی بڑی مسجدیں امریکہ میں, بڑی بڑی بڑے بڑے مدارس, بڑی بڑی درگاہیں, بڑے وہ علماء. یہ کیا ہوا کہ نصرت ہوئی, مسلمانوں نے نصرت کی, پانی دیا, تو اللہ تعالیٰ نے علم کو علماء کو زندہ کر دیا. اور علم اور ایمان کا زندہ ہونا ہی اصل ہے, زندگی ایمان آ گئے زندگیوں میں اور علم آ گئے ماحول میں, تاکہ اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق, اپنے آخرت, اس کا دھیان رکھ کر زندگی گزرے. علم نہیں ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوگی, جانوروں کی زندگی ہو جائے گی, جہالت کی وجہ سے. اور علم ہوگا تو, علم ہوگا تو حقوق ہوں گے, انصاف ہوگا, احسان ہوگا, ایثار ہوگا, بندوں میں اخلاص ہوگا, استقامت ہوگی اللہ کے ساتھ. یہ چیزیں بنتی ہیں اللہ کے ساتھ, اخلاص اللہ کے ساتھ, احسان اللہ کے معاملے میں, استقامت اور بندوں کے ساتھ, کہ بندوں کے ساتھ انصاف, احسان, اخلاق, حسن معاشرت. کیونکہ یہ کام معاشرت کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے, یہ کام کسی سیاست کی بنیاد پر یا کسی لالچ کی بنیاد پر یا لے لے کے کرایا ہو ایسا نہیں, بلکہ معاشرت کی بنیاد پر کرایا ہے. معاشرت کی بنیاد میں کیا مطلب ہے, معاشرت کے بنیاد کا مطلب یہ ہے, جیسے حضور نے کیا تھا کہ ایک آدمی کو دوسرے کا بھائی بنایا, اور بھائی بنا کر کام کیا, وہ ہمارا طریقہ ہے, وہی طریقہ کہ امریکہ میں گئے کہ میرا بھائی دیکھو آپ نے بھی کلمہ پڑھا, میں نے کہا آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کے بھائی ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں, بھائی بنا کے کام کرنا, معاشرت کے راستے سے دین لانا, اس کو کہتے ہیں. کیونکہ دوسرے راستوں سے دین لانا آسان نہیں ہے, معاشرت کے راستے سے دین آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے راستے سے دونوں کو بھائی بنایا, اور ذمہ داریاں دی کہ ایک دوسرے کے روزگار بنو. یہی طریقہ کہ بھائی کو بھائی سمجھایا, بھائی کو بھائی بنایا, بھائی کو بھائی بنا کر اس کو کام میں لگایا. پھر امت میں اللہ نے صلاحیتیں بہت رکھی ہیں, امت میں آج بھی بہت صلاحیت ہے. ارے اس بات میں ہے کرنا تو معدن کا معدن الذهب والفضه, لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے. زمین میں سونا چاندی ہے, اگر اس کو نہ نکالو تو وہ زمین میں رہے گی, لوگ پیسہ کہیں گے, اور نکالو تو, نکالو تو پھر سونا اور چاندی باہر رہے گا. ہاں لوگ اس کو قیمت دیں گے, سونے کا یہ بھاؤ ہے, چاندی کا یہ بھاؤ ہے. ہاں نہیں تو زمین کی ایسے میں لوگ صلاحیت ہیں, صلاحیتیں امت میں بہت ہیں, ایک ایک آدمی نے, لیکن وہ صلاحیتیں خواہشوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں. ہاں زندگیاں خواہشوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں, خواہشوں میں سے نکلنا, یہ تبلیغ میں نکلنا, جلد سے نکلنا نہیں, خواہشوں میں سے نکلنا, یہ اصل خروج ہے. الخروج من الشہوات حیات الصحابہ بولا ایک باب ہے, لیکن یہ تو زیادہ لوگ پڑھتے تھے, ہمارے بھی لوگ بھی نہیں پڑھتے. ہاں بھیا تو صحابہ لکھی ہے, تو اس میں جس طرح طریقہ یہ کار بھی بتایا, کام کے دوسرے زمانے پر پہلو بھی کھولے. ہاں رہبری کے لیے وہ فرماتے تھے کہ عمر سے جو کچھ کہنا سننا ہے میں نے اس کتاب میں کہہ دیا. یہی ہوتے ہیں, پہلے لوکوش ہوتے ہیں پھر لوکوش ہوتے ہیں, یہی ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتے ہیں لوکوش, امام بخاری تھے, امام مسلم تھے, یہ لوکوش تھے. جب وہ چلے گئے تو ان کے لوکوش ہیں, بخاری ہے, مسلم ہے, تلمیز ہے, یہ لوکوش. تو لوکوش جو ہے وہ لوگوں سے قائم مقام ہوتے ہیں. حضرت جی نے یہ کتاب لکھی, ہم رہیں گے کتاب رہے گی, جیسے نبی چلے جاتے ہیں اور کتاب رہتی ہے, رہتی ہے تاکہ اس نقش قدم پر لوگ چلیں. یہ طریقہ ہے نبوت کا. کیونکہ خدا کی جلانی اپنی کو جلانی نہیں ہے, کسی کی جلانی ہے اللہ کی. جی ہاں اللہ کی دار و دعوت ہے, اس لیے وہ اپنے لوگ کچھ چھوڑ پائے. تو کہ یہ تو حیات صحابہ بات تھی. اصل بات ہماری ہے کہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی ہے تاکہ اس کی افادیت بڑھ جائے علم کی عمل کی, اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں یہ پہنچ جائے تاکہ وہاں کی کمی دور ہو جائے. اس لیے اس کام میں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ حضرات اہل علم جن کی زندگیاں خدمتوں میں گزرتی ہے, مکاتب میں, مدارس میں, مساجد میں, اداروں میں, ماشاء اللہ, تو جس طرح وہاں خدمت میں وقت دیتے ہیں ایسا ہی بال اضافہ. کیا بال اضافہ؟ ایک ایک سال اس کام میں لے. تو ہم اضافے کی بات کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اضافے میں افادہ ہے, یہ آدھا میں افادہ نہیں ہے. اضافے میں آپ کے مکان میں اضافہ کرو, ایک پلیٹ اور بنایا, فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا, اضافے میں فائدہ ہوتا ہے. جی ہاں, تو ہم تو اضافے کی بات کر رہے ہیں. جس طرح یہاں خدمتیں دے رہے ہیں امت کو اور خدمت دو. اس لیے آپ حضرات سے ایک ایک سال کی درخواست ہے کہ اپنی ترتیب بنا بنا کر کے, میں نے کبھی آج کے آج جائیں گے یا یہاں کے اجتماع سے جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ہر کام ترتیب سے ہوتا ہے. جیسے آپ حج کو جاتے ہیں تو ترتیب بنا کر جاتے ہیں, کیونکہ آپ تاجر بھی ہیں, بچوں کے ماں باپ بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن حج بھی کرنا ہے. ہاں, تو لوگ اس کی ترتیب بناتے ہیں, ایسے جس کی ترتیب بنائے, اور اس کی ترتیب بنا کر ایک ایک سال اپنے ماحول میں پہلے لگائیں. ہاں, اور دعوت سے اور اس محنت سے اپنی مناسبت پیدا کریں, اپنی مناسبت پیدا کریں. ہر آدمی کا الگ الگ تاثر ہوتا ہے. ہر آدمی کا اس کام میں پھرنے کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اندر تاثرات بنتے ہیں. ہاں, تو جب آپ پھریں گے تو آپ کے اندر بھی تاثر بڑھے گا. میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو تبلیغ جماعت آ گئی تو میں اس کو مانتا نہیں تھا. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ایک نو مسلم آیا, وہ اپنے اسلام میں کوئی کار گزاری سناتا تھا اور پیدل جماعت بمبئی سے کلکتہ جاتی تھی. تو ہمارے یہاں اس نے ایک دن دے دیا گاؤں میں. تو لبے سر ہوتے تھے گاؤں ریلوے کے, اس میں وہ مسلمانوں کے بچوں میں جاتے تھے تو انہوں نے کار گزاری سنائی. اچھا, میں بھی گیا کار گزار, میں اسی کار گزاری سے بہت پتا چلا. اس کام میں تو جانا ہی چاہیے. ابھی تو ہم نے دور رہ کر اعتراض کیے ہیں, اب جانا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ نکالا کہ ہم نے وقت لگایا اور پھر سلسلہ چلا. تو ایسا ہے, تو یہ اضافے کی بات ہے. اسی بات ہے کہ جو خدمت آپ دے رہے ہیں یہ اس میں اضافہ ہے, اور اضافے میں افادہ ہے, فائدہ ہے. اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح یہ خدمت ہے, ایک ایک سال کے لیے اس کام میں تعاون کریں. اب بتاؤ اس کے لیے. একটু বসেন, একটু মেহরবানি করে প্রস্তুত রাখেন, একটু বসেন. মরানা ইনশাআল্লাহ দোয়াও করবেন, এত আমাদের যে গভীর কথা মরানা শুনালেন, আমরা এই সমস্ত কথা কোথায় পাব? আল্লাহ তাআলা আপনাদের জমা হওয়াকে কবুল ফরমান, এবং আল্লাহ তাআলা আপনাদের নিয়ত, আপনাদের ইরাদা, আপনাদের মুশাক্কাত, আপনাদের তকলিফ, মুজাহাদা, এই সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা বের ইন্তেহা কবুল ফরমান. একটু আপনাদের খেদমতে অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের সাথে দরখাস্ত হচ্ছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের তশকিলের তরতিবটা পুরা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যেরকম বসেছিলাম এরকম ভাবে সবরের সাথে সুকুনের সাথে বসে থাকি, তশকিলটা পুরা হবে, এরপরে হাজরত মাওলানা দোয়া করবেন,
এরপর আমরা এখান থেকে উঠব। এতটুকুর জন্য সবাই তৈরি আছেন তো ভাই, আল্লাহ তাআলা সবাইকে কবুল ফরমান। এখন মাওলানা আপনাদের খেদমতে দরখাস্ত করেছেন এই হরকতকে দুনিয়াতে নিয়ে চলবার জন্য এক এক বছরের জন্য এই মজমাতে যাদের এখনো পর্যন্ত এক বছর লাগে নাই তাদের মধ্যে থেকে কারা কারা আমরা নগদ নিয়োগ করতে পারি ইনশাআল্লাহ এক বছরের জন্য আল্লাহর কাছে বের হব। একটু মেহরবানি করে যদি দাঁড়াতেন তাহলে বড় ভালো হতো। কারা কারা নিয়োগ করতে পারেন এক এক বছরের জন্য নগদ আল্লাহর কাছে বের হব?
অনেকগুলো টাকা জমা মেহরবানি করে দাঁড়ান, অল্প সময় হয়ে দিব। তাহলে জিনারা দাঁড়াইতেছেন, আরো দাঁড়ান ভাই, আরো দাঁড়ান।
সামনে আরো তো মুশকিল
ভাই, আরো দাঁড়ান, আরো দাঁড়ান, মাঝে সঙ্গে দাঁড়ান, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আরো দাঁড়ান ভাই, আরো দাঁড়ান
ভাই। মাওলানা আপনাকে, মাওলানা আপনাদের খেদমতে আরজ করেছেন এটা যে এখনই আপনি চলে যাবেন এটা তো আমরা কখনোই আপনাদেরকে বলতে পারি না। আপনারা তৈরি করেই যাবেন, প্রস্তুতি নিয়েই যাবেন, যত জলদি আমরা বের হতে পারি এটার জন্য নগদ, এটাকেও নগদই ধরা হবে। আমাদের সাথীরা সব জায়গায় জায়গায় তুষ্টিলের আছেন, মেহরবানি করে একটু দাঁড়িয়ে এক এক বছরের জন্য নিয়োগ করতে
পারি। যারা একবারে নগদ এনারা আগে একটু মেহরবানি করে টিকে আসেন, আপনাদের সবাই আমাদের ক্ষতি হবে। যারা একবারে নগদ এনারা এনাদের ক্ষতি হবে, একটু আইসে পড়ে একটু মেহরবানি করে, যারা এক বছর নগদ দিবেন তারা একটু মেহরবানি করে। জি দক্ষিণ থেকে মোলান আলাউদ্দিন সাহেব এখানে, মোলান আলাউদ্দিন সাহেব ভাই আমরা মেহরবানি করে যারা একবারে নগদ এখান থেকে, অনেক ভাই আমরা তৈর হয়ে আইসেন এলাকার থেকে, আপনারা একটু আসেন মেহরবানি, দক্ষিণ দিকে আইসে পড়ে, দক্ষিণ দিকে আসেন ভাই, দক্ষিণ দিকে আসেন, দক্ষিণ দিকে আসেন। পরে আমরা ওনাদের প্রতীক করবো সব চ্যানেল জান ভাই। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেকেই খারাপ হয়েছেন ভাই, নাম পরে লিখছেন ওনাদেরকে বাড়াই দেন আগে, সারাদিন ওনাদের প্রতীক করতে হবে, ওনারা ঘোষণা করছেন জি ওইখানে বাড়াই দেন। আচ্ছা ভাই এরপরে জিরারা এই যে কথাটা বললেন, প্রত্যেক করে এক মাস পরে হোক, দুই মাস পরে হোক, তিন মাস পরে হোক, এখন আপনারা দাঁড়ায় নামটা লিখতে পারেন, রমজানের পরে হোক, এইটা ওইটা একটা নিয়োগ থাকবে না। হ্যাঁ এটা করে একটু দাঁড়ান না, দাঁড়াই দেখে নেন, নিয়োগ তো করতে পারি আমরা, দোয়া লই দাঁড়াইয়া মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ভাই। আপনাদের প্রস্তুত হবে ইনশাআল্লাহ, আপনারা একটু প্রস্তুত রাখেন আপনাদের জায়গায় জায়গায় প্রস্তুত রাখেন, এই যে যেখানে আছেন মেহরবানি করে একটু প্রস্তুত।